ہم سب جہاں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں, ہم کہنے کو شیعہ ہیں, کہنے کو مسلمان ہیں, لیکن شیعہ اور مسلمانوں کے اندر بنے ہوئے طبقات کے نمائندے ہیں. ابھی ہزاروں طبقات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ہر طبقے کا ایک نمائندہ ہے, اور ہر یہ جو آپ کا لاشعور ہے, یہ جو آپ کا سب کانشیس ہے, جس کے تحت آپ کی زندگی گزرتی ہے, توجہ فرمائیں, یہ اصطلاح ذہن میں رکھیں کہ شعور اور لاشعور یہ ذہن کے دو صفحے ہیں, ہر انسان کے ذہن کے ہر ایک کے اندر ہیں, چھوٹے بچوں کے اندر ہیں, بڑوں کے اندر ہیں, عورتوں کے اندر ہیں, مردوں کے اندر ہیں, پڑھے لکھے لوگوں میں, ان پڑھوں میں, دیہاتیوں, شہریوں, سب کے اندر ہیں, تمام اقوام, تمام ملل کے اندر ہیں. ذہن خدا نے بنایا اس طرح سے ہے کہ دو صفحے کا ذہن بنایا ہے, ایک صفحہ اوپر ہے, ایک صفحہ نیچے ہے. اوپر کا صفحہ شعور کہلاتا ہے, نیچے کا صفحہ لا شعور یا سب کانشیس کہلاتا ہے. انسان کے ذہن میں جو کچھ باتیں آتی ہیں, کچھ شعور میں ہوتی ہیں, کچھ لا شعور میں چلی جاتی ہیں. وہ جو انسان اہمیت دیتا ہے, توجہ کرتا ہے, کام کی باتیں سمجھتا ہے, اہمیت دیتا ہے, یہ شعور میں رہتی ہیں, اور وہ باتیں جن کو ہم اہمیت نہیں دیتے, ضروری نہیں سمجھتے, اتنا اہم نہیں جانتے, وہ ساری ہمارے لاشعور میں چلی جاتی ہیں. مثلا یہ مجالس جو آپ سنتے ہیں, ایک بھی بات شعور میں نہیں ٹکتی, چونکہ ہم اہمیت نہیں دیتے ان کو. ہم صرف ثواب کو اہمیت دیتے ہیں, رونے کو اہمیت دیتے ہیں, اور رسومات کو اہمیت دیتے ہیں. رسومات ہمارے شعور میں ہیں, مطالب, مضامین, سید الشہداء کے خطبے, یہ سب تجزیات, تحلیل, یہ سب ہمارے لاشعور میں چلے جاتے ہیں. قانون یہ ہے شعور اور لاشعور کا, کہ شعور وہ ہے جس کو آپ نے اہمیت دی, لاشعور وہ ہے جو آپ کے ذہن میں ہے لیکن آپ نے اس کو اہمیت نہیں دی. جس طرح آپ کے موبائل کے اندر ہے, موبائل کے دو صفحے ہیں, ایک وہ کال ہے جو آپ نے اٹینڈ کر لی, یہ الگ اس باکس میں چلی جاتی ہے, یہ ریسیوڈ کال کے اندر چلی جاتی ہے. کچھ کالیں ہیں جو آپ نے اٹینڈ نہیں کی, یہ بھی ختم نہیں ہوتی, یہ مسڈ کال کے اندر چلی جاتی ہیں, دونوں نمبر سیو ہو جاتے ہیں. مسڈ کال الگ ہیں, علیحدہ ہیں آپ کے, جب آپ چیک کرتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ 100 کالیں مسڈ کالیں ہیں, یعنی میں نے اٹینڈ نہیں کی, اور یہ 10 کالیں ریسیوڈ ہیں, یہ میں نے اٹینڈ کی, اہمیت دی ہے. اسی طرح آپ کے ذہن کے اندر بھی ہے, کچھ مسڈ کالیں ہیں, مسڈ مطالب ہیں جن کو اہمیت نہیں دی, اٹینڈ نہیں کیا آپ نے, دھیان نہیں دیا, لیکن آپ کے ذہن کے لاشعور میں چلے گئے. جو کچھ ابھی بیان ہو رہا ہے, جو اہمیت دے رہے ہیں, یہ باتیں ان کے شعور میں رہیں گی عمر بھر کے لیے, لیکن جو ان کو فقط گھڑی دیکھ رہے ہیں کہ کب ختم ہوتی ہے مجلس اور کب اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے, خوب ان کے لاشعور میں ساری باتیں جا رہی ہیں. اور یہ ذہن میں رکھیے آپ کہ شعور کے تحت ہم یہ جو روزمرہ کا کام ہے, سوچ کے جو کچھ کرتے ہیں, یہ شعور کے مطابق ہے, یہ شعور میں مواد پڑا ہوا ہے, اس کے تحت ہم کرتے ہیں. لیکن جو خواب میں رات کو دیکھتے ہیں, یہ لاشعور کے جمع شدہ مطالب ہیں آپ کے. اور خاص موقعوں پر جو کچھ شخصیت ہماری ابھرتی ہے, بنتی ہے, وہ لاشعور میں چھپے ہوئے مطالب ہیں, وہ کبھی کبھی اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں. طبقاتیت, طبقاتی تفکر انسان کے لاشعور میں ہوتا ہے, اور طبقاتی تفکر ہم سے اہم موقعوں پر فیصلے کرواتا ہے. شعور جواب دے جاتا ہے. ہم عموماً کہتے ہیں یار مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی, بھائی مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی, ایسے ہی ہے. آپ کے شعور میں جتنا مواد ہے اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے, لیکن لاشعور میں جو مواد پڑے اس کو سمجھ آ رہی ہے. مثلاً ابھی خطرہ ہو گیا, گھیر لیا کہیں پر, آپ پریشانی میں گر گئے, شعور میں سوچ رہے ہیں کس طرح اس پریشانی کو حل کروں, رائے حل گیا ہے, سوچتے رہتے ہیں, سوچتے رہتے ہیں, آخر میں کہتے ہیں یار مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی, بھائی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے. آپ کے شعور کو سمجھ نہیں آ رہی ہے, لاشعور کہتا ہے مجھے سمجھ میں آ رہی ہے, اٹھو اور بھاگو. لاشعور کہتا ہے سمجھ میں آ رہی ہے, مجھے پتا ہے, بھاگو اٹھو. شعور کہتا ہے سمجھ نہیں آ رہی, کیا کروں. اور کتنی دفعہ آپ لاشعور کی وجہ سے بچ گئے ہیں, لاشعور نے کہا اٹھو نکلو یہاں سے. طبقاتیت لاشعور کے اندر بیٹھی ہوتی ہے, طبقاتی سوچ, طبقاتی شخصیت, طبقاتی پہچان, طبقاتی تفکر. ہم پیدا ہونے کے بعد جب تہذیب کے اندر آتے ہیں, معاشرے کے اندر آتے ہیں, تو ہم ایک طبقے کا حصہ نہ چاہتے ہوئے بن جاتے ہیں. بے شک اس طبقے کے ساتھ کوئی جان پہچان نہ ہو ہماری. مثلا ایک ہی گھر کے اندر پانچ بھائی ہیں, یہ پانچ بھائی ایک خاندان کے ہیں, ایک ماں باپ سے ہیں, لیکن یہ بھائی پانچ طبقات سے تعلق رکھتے ہیں. پانچ طبقے اس گھر کے اندر ہیں, ان میں سے ہر بھائی کی شخصیت ایک خاص طبقے کی طرف مائل ہوتی جا رہی ہے, یہ خاص طبقے سے متاثر ہوتا جا رہا ہے, یہ اس طبقے کا حصہ بنتا جا رہا ہے. ممکن ہے ان بھائیوں میں سے ایک دین کی طرف مائل ہو جائے, ایک سیاست کی طرف مائل ہو جائے, ایک کاروبار کی طرف مائل ہو جائے, ایک نعوذ باللہ جرم کی طرف مائل ہو جائے. یہ پانچ طبقے ہیں ایک ہی گھر کے اندر رہتے ہیں, بظاہر ایک خاندان کے افراد ہیں, لیکن طبقاتی لحاظ سے یہ پانچ سوچے ہیں. لہذا جب بھی کوئی بات آتی ہے, فرض کرو جی بہن کی شادی کرنی ہے, یہ پانچوں الگ الگ رائے دیتے ہیں. ایک کہتا ہے کر دینی چاہیے, دوسرا کہتا ہے بالکل نہیں کرنی چاہیے, اگر شادی کر دی میں گھر چھوڑ جاؤں گا. کیوں ایسے ہیں یہ؟ یہ ایک طرح سے کیوں نہیں سوچتے, ایک مفاد کیوں نہیں سوچتے؟ اس لیے کہ ایک سوچ سوچ نہیں سکتے. یہ پانچ طبقات کے تعلق رکھتے ہیں, پانچ طبقات کے نمائندے ہیں. ہر طبقے کی سوچ کے پیچھے وہ طبقاتی خصوصیات اسے اظہار کروا رہی ہیں, نمائندگی کر رہا ہے ایک طبقے کی. عزیزان, ہم جو عزاداران سید الشہداء ہیں, سوگواران سید الشہداء ہیں, ہم محمد ابن حنفیہ سے زیادہ بڑے سوگوار نہیں ہیں, ہمیں ان سے زیادہ بڑا دکھ نہیں ہے. وہ بھائی ہیں, سلبی بھائی ہیں, اور سب سے زیادہ امام حسین علیہ السلام سے محبت رکھتے ہیں. جنگ جمل میں ظاہراً محمد ابن حنفیہ, جنگ صفین میں یا جمل میں تردید میرے ذہن میں ہے, اس جنگ میں شریک تھے محمد ابن حنفیہ. اور علی علیہ السلام نے جناب محمد ابن حنفیہ کو ایک دستے کا سربراہ بنایا اور انہیں اگلے صف میں فرنٹ لائن میں لڑنے کے لیے بھیجا, اور لڑے جا کر وہاں بھرپور لڑے اور زخمی ہو گئے. زخمی ہونے کے بعد وہ دستہ سپاہی ان کو واپس لائے امیر المومنین کے خیمے میں. امیر المومنین نے حکم دیا, ان کو مرہم کی گئی, اور مرہم کرنے کے بعد تھوڑی دیر استراحت کو کہا اور کہا کہ پھر اٹھو, دوبارہ جاؤ, پھر محاذ پہ جاؤ. پھر بھیجا اور پھر یہی ہوا, نئے سرے سے نئی مورچے پہ گئے لڑنے کے لیے, اور لڑتے لڑتے پھر زخمی ہو گئے, اور زخمی ہو کر پہلے سے زیادہ زخمی ہوئے. پھر واپس آ گئے, پھر مرہم ہوئی, پٹیاں ہوئیں. دوسرے دن, تیسرے دن, چونکہ مسلسل جنگ تھی, دوسرے تیسرے دن جب تھوڑے سے زخم مندمل ہوئے, بہتر ہوئے, چلنے کے قابل ہوئے, امیر المومنین نے پھر حکم دیا کہ اٹھو پھر جاؤ جنگ کے لیے. پھر گئے اور پہلے دو دفعہ سے زیادہ زخمی ہوئے محمد ابن حنفیہ. اور جب واپس آئے, اب جب واپس آئے تو ان کی حالت متغیر تھی. امیر المومنین کو دیکھتے ہی رو پڑے, شدید روئے. امیر المومنین نے فرمایا کہ بیٹا کیوں رو رہے ہو, اس طرح رو کیوں رہے ہو, زخمی ہو گئے ہو؟ کہنے لگے رو اس لیے رہا ہوں کہ آپ کا میں اکیلا بیٹا تو نہیں ہوں, آپ کے اور بھی بیٹے ہیں, مجھ سے بڑے بھی ہیں, حسن بھی آپ کے بیٹے ہیں, حسین بھی آپ کے بیٹے ہیں, وہ زیادہ طاقتور بھی ہیں, وہ زیادہ دلیر بھی ہیں. انہیں ایک دفعہ بھی نہیں بھیجا میدان میں, مجھے تین دفعہ بھیجا, تینوں دفعہ زخمی ہوا اور اس دفعہ شدید. مجھے لگتا ہے مجھے مروانے تک آپ بھیجتے ہی رہیں گے مجھے, تو ایک دفعہ ان کو بھی بھیجو آپ. ایک شکوہ کیا انہوں نے امیر المومنین سے, امیر المومنین نے انہیں گلے لگا لیا, محبت سے بوسا دیا, اور کیا فرمایا, اے محمد تو میرا بیٹا ہے. توجہ فرمائے, امیر المومنین نے کیا مقام, کیا شان ذکر فرمائی محمد ابن حنفیہ کے لیے. کہا اے محمد روتا کیوں ہے, میں تجھے پتہ ہے کیوں بار بار میں بھیجتا ہوں تجھے, میں اس لیے بھیجتا ہوں کہ تو میرا بیٹا ہے, یہ رسول اللہ کے بیٹے ہیں. یہ دونوں رسول اللہ کے اولاد ہیں، یہ رسول اللہ کے بیٹے ہیں، تو میرا بیٹا ہے، کیا روا ہے کہ میں اپنا بیٹا بچا لوں، رسول اللہ کے بیٹے میدان میں بھیج دوں؟ تو پسند کرتا ہے؟ محمد ابن حنفیہ اسے زخمی حالت میں اٹھے اور فرمایا، معذرت کی اور عرض کرنے لگے، بابا اب جتنا مرضی یہ چاہیں، آپ پر بھی فدا ہونے کے لیے تیار ہوں، رسول اللہ کے بیٹوں پر بھی فدا ہونے کے لیے تیار ہوں، اب جتنی دفعہ جنگ میں بھیجیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وہ دلیر ہیں، شجاع ہیں، اور خصوصاً سید الشہداء کے بعد جو ان کا کردار رہا ہے وہ بتاتا ہے کہ ایک مؤثر شخصیت بھی ہیں، ایک قابل توجہ شخصیت بھی ہیں، اور توجہ انہوں نے اپنی طرف بڑھائی اور لوگوں نے کی اور انہیں مانا، وہ کچھ مانا جو نہیں تھا ان کا مقام، یعنی امامت تک مان لیا انہوں نے، انہیں لوگوں نے امام مانا، دعوی امامت نہیں کیا، کہیں تاریخ میں ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے خود دعوی امامت کیا ہو، لیکن لوگوں نے مانا ان کو امام۔ لیکن تفکر ہے ان کا، ایک تفکر یہ ہے کہ ہمیں اس فاسد ظالم جابر حکومت کے خلاف قیام نہیں کرنا چاہیے، ہم بیعت بھی نہ کریں، ہم مزاحمت بھی نہ کریں، بیعت نہ کرنا ہی بس کافی ہے، ہمارا فریضہ ادا ہو گیا ہے، اس سے زیادہ ہمیں قیمت ادا نہیں کرنی چاہیے، ہمیں اس حکومت کے خلاف آواز نہیں اٹھانی چاہیے، مزاحمت نہیں کرنی چاہیے۔ سید الشہداء کا اعتقاد یہ تھا کہ نہ، ہمیں بیعت بھی نہیں کرنی چاہیے اور ہمیں ظالم کے خلاف مزاحمت کرنی ہے، کہاں تک کرنی ہے؟ قتل و شہادت تک آگے جانا ہے، یہ سید الشہداء کا تفکر ہے۔ کیوں یہ دو سوچے ہیں؟ اس لیے کہ دو طبقے ہیں، بظاہر بھائی ہیں لیکن طبقاتی کے لحاظ سے دو، محمد ابن حنفیہ اکابرین ملت طبقے سے ہیں، ایک اکابرین طبقہ بن جاتا ہے نا امت کے، قوم کے بڑے بزرگان قوم جو ہمیشہ قوم کی بزرگی بھی ہے، احترام بھی ہے اور مصلحت بھی ہر ایک کی مد نظر رکھتے ہیں، اور ایک سید الشہداء ہیں انقلابی مزاحمتی حیات، ظلم برداشت نہیں ہے، کسی قیمت پر برداشت نہیں ہے، یہ ایک طبقہ ہے سید الشہداء، یہ ابراہیمی طبقہ ہے، یہ انبیاء کا طبقہ ہے، یہ قبیلہ انبیاء ہے۔ وہ ایک، اور اس طرح دیگر جو شخصیات ہیں، عبداللہ ابن عباس ہیں، عبداللہ ابن عمر ہیں، عبداللہ ابن زبیر، یہ علیحدہ علیحدہ طبقات کے نمائندے ہیں، اور ان کی طبقاتی سوچ اس وجہ سے بدل نہیں رہی ہے، جب ایک طبقہ دوسرے طبقے کے سامنے آتا ہے، سنتا ہے، امام حسین علیہ السلام کے دلائل سن رہے ہیں لیکن اپنے موقف میں غور کرنے کے لیے، نظر ثانی کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن ان کو دعوت دے رہے ہیں، ان کو مصلحتیں بتا رہے ہیں، ان کو خطرات سے آگاہ کر رہے ہیں، ان کو انجام بتا رہے ہیں کہ آپ اپنا ارادہ تبدیل کر لیں۔ عزیزان، اب ہم اپنی طبقاتی شناخت، نسب اپنا تلاش کرو، آپ عزادار تو حسین علیہ السلام کے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، آپ غمخوار حسین کے ہیں، آپ سوگوار حسین کے ہیں، آپ شیعہ عزادار حسین کے، محبت امام حسین سے کرتے ہیں، عقیدت امام حسین سے ہے، لیکن پیروکار کس کے ہیں؟ طبقاتی طور پر آپ کس طبقے کے نمائندے ہیں؟ اس طبقے کے جس سے امام حسین علیہ السلام کا تعلق ہے، یا اس طبقے سے جس کا، اکابرین سے جس کا تعلق ہے؟ آج آپ کو ملیں گے بہت سارے لوگ طبقہ امام حسین سے تعلق رکھنے والے اور اکابرین، آپ چلے جائیں علماء کی طرف چلے جائیں، فقہا کی طرف چلے جائیں، مراجع تقلید میں آ جائیں، حوزات علمیہ میں آ جائیں، قم و نجف میں آ جائیں، آپ کو ملیں گے اکابرین اور اکابرین طبقے کے ماننے والے اور ان کے پیروکار جو روتے امام حسین کے لیے ہیں اور دل سے روتے ہیں، اخلاص امام حسین کے لیے، ہمدردی امام حسین کے ساتھ ہے، لیکن راستہ مزاحمت کا نہیں ہے۔ اور ایک امام حسین کا طبقہ ہے، امام خمینی، جو مزاحمت کے قائل ہیں۔ جو یزیدیت کو تحمل نہیں کر سکتے، جو ہیہات کے قائل ہیں، جو فساد زمین کے اوپر تحمل نہیں کرتے، برداشت نہیں کرتے، اور اس کو ختم کرنے کے لیے امر بالمعروف کے قائل ہیں، اور اس کی قیمت جو بھی دینا پڑے، حتی قتل در راہ خدا، شہادت در راہ خدا، اسارت در راہ خدا، یہ تسلسل ہے